الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک پڑھا گیا ہے، یعنی 111 سے 114 تک پڑھا گیا ہے. اس سورت کا نام نحل ہے. بہت سی سورتوں کے نام بعض جزوی چیزوں کے اعتبار سے رکھے جاتے ہیں. مضامین تو اور بھی اس میں بہت سے ہوتے ہیں، لیکن بعض صورتوں کے نام ان کے کسی جز سے رکھا جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا ہے، اس لیے رکھا کہ اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تھا، ایک مقتول کے زندہ ہونے کے لیے ایک گائے کا ذبح کر دو تو اس کے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتلائے گا. پھر بنی اسرائیل نے اس پر بہت سی چمگوئیاں کی، بہت سے سوالات کیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی رنگ کیسا ہونا چاہیے. ایک لمبا مضمون ہے. مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ہم اس کام سے گویا چھوٹ جائیں اور ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ایسے ہی سورۃ النحل بھی ہے کہ اس میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے. نحل کے معنی ہیں شہد کی مکھی، اور شہد تو اس اعتبار سے اس کو اس کا نام رکھا ہے. آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آیت فرمائی ہے کہ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رب ہی شہد کی مکھی کو اس بات کا حکم کرتا ہے کہ وہ جبال اور پہاڑوں پر گھر بنائے اور درختوں پر بنائے اور اس سے وہ شہد بنائے. تو یہ اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ ایسا کام کرے. اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدائی آیتوں میں ایک مضمون قیامت سے متعلق یاد دہانی کے طور پر فرمایا ہے.
ادھر آواز آ رہی، گوشت کا نہیں آ رہی.
کہ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے متعلق جھگڑے گا، اور دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی اس دن جو ہے اپنے نفس کی طرف سے جھگڑا کرے گا، یعنی ڈیفنس کرے گا اپنے نفس کی طرف سے، مدافعات کرے گا جب ان سے ان کے کاموں سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے اعمال سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ اپنے نفس سے ہی جھگڑا کرے، اپنے نفس کی ڈیفنس کرے گا، مدافعات کرے گا کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر مشرکین کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ یوم نحشرہم جميعا ثم نقول للذین این شرکاؤکم، جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کے سامنے اس کا ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ شرک کیا ہے، ان کی ساتھ ان کی پرستش کی ہے اور ان کی بندگی کی ہے، تو وہ لوگ قسم کھا کر یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، بخدا ہم نے تمہارے ساتھ، ہم نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، شرک مشرک ہم نہیں تھے. تو مدافعات کرے گا کہ ہم مشرک نہیں تھے. یا اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن جب اس کے نام اعمال کے ساتھ سب سامنے اس کے پیش کر دیا جائے گا اور وہ انکار کرے گا، تو یہ کہے گا کہ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، یہ کتاب کو کیا ہوا کہ اس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا اپنے اس میں تذکرہ رکھا ہے کہ چھوٹا عمل بھی اس میں موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ولا یظلم ربک احدا، یہ کتاب تمہارے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے. تو اس میں یہ بات جب کہے گی، جب وہ اس کا انکار کرے گا تو پھر اس کے جو باڈی کے اعضاء ہیں اور پارٹس ہیں وہ جواب دیں گے، وہ گواہی دیں گے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یصنعون، اس دن ان کے ہاتھ بھی گواہ دیں گے، گواہی دیں گے، ان کے پیر بھی گواہی دیں گے اور دیگر اعضاء بھی ان کے گواہی دیں گے. تو اس وقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی نصیب فرمائیں گے، بولنے کی طاقت دیں گے، ہاتھ کو بھی دیں گے، پیر کو بھی دیں گے اور دیگر اعضاء کو بھی دیں گے، کہ وہ جن جن اعضاء سے جو عمل اس نے کیا ہے ان اعضاء کو کہا جائے گا کہ تم بتاؤ ان کے متعلق، تو وہ گواہی دیں گے. تو آدمی کہے گا کہ لما انتقن اللہ یوم تشہد علیہم السنتہم، ایک جگہ پر فرمایا ہے اور دوسری جگہ پر ان سے کہا گیا کہ حتی اذا ما جاؤ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تم جب ان کے سماعات، ان کی سماعات اور ان کے جلد اور ان کی آنکھیں سب جو ہے ان کو ان کی گواہی دیں گے، تو وہ لوگ خود ان سے کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، تم تو خود ہمارے ساتھ بھی شریک تھے، تم نے خود یہ کیا ہے اور ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو گئے ہو، ہمارے خلاف گواہی کے لیے تم گیا بولنے لگے ہو، اور یہ بولنے کی طاقت تمہارے پاس کہاں سے آئی، تم نے تو کبھی دنیا میں بولا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، اللہ تعالی جو ہے سبھی کو بولنے کی طاقت دیتا ہے اور وہ اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. تو اس وقت آدمی اس طرح مدافعت کرے گا، ہر آدمی یہ کہے گا کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا، میں نے تو یہ نہیں کیا. تو اس وقت اللہ تبارک اس وقت کے حال کا تذکرہ اس رکوع کے آغاز میں کیا گیا کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گویا پورا پورا عمل دیا جائے گا ہر آدمی کا جو کچھ اس نے کام کیا ہے، عمل کیا ہے، اور وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، زیادتی نہیں کی جائے گی، اگر ذرہ برابر نیکی کی گئی ہے تو اس کو بھی حاضر کیا جائے گا، اور نیکی میں ہو سکتا ہے کہ فضل بھی فرما دے، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہے تو برائی کو بھی حاضر کر دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی اور ناانصافی اللہ کے پاس نہیں کی جاتی. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. دنیا میں یہ سب ہوتا ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے پاس ناانصافی نہیں ہے، انصاف ہی انصاف ہے. وہم لا یظلمون، وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال فرمائی. قرآن کریم جو ہے چند مضامین پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک مضمون قرآن کریم کے اندر جو بیشتر آتا ہے وہ عقائد سے متعلق ہوتا ہے، مفسرین اور گویا علماء نے جو تجزیہ کیا ہے قرآن کریم کا، وہ تجزیہ کرنے کے بعد تین بڑے بڑے مضامین کا تذکرہ کیا ہے. ایک بڑا مضمون اور زیادہ تر آنے والا مضمون یہ ہوتا ہے کہ جس میں عقائد ہیں، عقیدہ ہے آدمی کا، اعتقادات سے متعلق ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اس ضمن میں تین مضمون زیادہ طور پر آتے ہیں. ایک مضمون یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا آتا ہے، توحید کا مضمون چلتا ہے، اور دوسرا مضمون یہ ہوتا ہے کہ رسالت کا مضمون چلتا ہے، اور تیسرا مضمون باس بعد الموت کا ہوتا ہے، آخرت کا ہوتا ہے، جو عقائد کے اندر ہے کہ ہم ایمان مفصل کے اندر بھی ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور رسولوں پر ایمان اور اس کے باس بعد الموت پر ایمان، یہ سب گویا اس ملائکہ اور اس کی کتابوں پر ایمان، یہ عقائد سے متعلق. دوسرا مضمون ہوتا ہے احکام سے متعلق، دوسرا مضمون احکام سے متعلق ہوتا ہے، اور اس میں بھی احکام میں دو قسم کے احکام ہوتے ہیں. ایک حکم اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہوتا ہے، اور ایک حکم بندوں سے متعلق ہوتا ہے، اور ایک تیسری قسم بھی اس کے ضمن میں آ جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، کچھ اس کا تعلق بندوں کی ذات سے ہے. اس کو اور جو حکم اللہ کی ذات سے ہوتا ہے وہ عام طور پر عبادت کے نام سے ہوتا ہے. احکام میں جو عبادات ہیں وہ سب خالصتاً اللہ کے ساتھ ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، اور اس کو حقوق اللہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کے حقوق جو ہے وہ ساری عبادات جو ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں. اور جو بندوں سے متعلق ہے خالصتاً وہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں جو بندوں سے متعلق ہوتے ہیں، اور اس میں سب ہے، تجارت ہے، آپس کی لین دین ہے، معاشرت ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے، یہ بھی احکام کے اندر ہوتے ہیں. اور بندوں سے متعلق میراث کے احکام بھی ہوتے ہیں، قضاء کے احکام بھی ہوتے ہیں، اور بھی دیگر احکام ہوتے ہیں. اور ایک ان کے ضمن میں ان کے ساتھ جو ضمن میں آتی ہے وہ من وجن عبادت ہوتی ہے، اور من وجن جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. حق تعالی شانہ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک طرف خالصتاً بھی ہوتے ہیں، ایک طرف بندوں کے ساتھ مل کر بھی ہوتے ہیں. من وجن عبادت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی عبادت کا پہلو بھی ہے اور معاملات کا پہلو بھی ہے. جیسے یہ ہے کہ معاملات میں بندوں کا آپس میں نکاح کرنا، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بندوں کے معاملات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے طور پر بجا لانے کی وجہ سے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح بجا لانے کی وجہ سے وہ عبادت بھی ہے. اسی لیے گویا مسئلہ چلتا ہے فقہا کے درمیان کے نکاح کا مسئلہ اگر ہے تو کیا نوافل افضل ہیں، عام نوافل افضل ہیں، یا آدمی نکاح کی مشغولیت میں رہنا افضل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے مقابلے میں اشتغال بالنوافل افضل ہے، نوافل کے ساتھ مشغول رہنا افضل ہے. عینات کے نزدیک یہ ہے کہ عبادت نفل عبادت کے مقابلے میں نکاح افضل ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے بہرحال یہ اس واسطے اس کو من وجن عبادت بھی ہے اور من وجن معاملہ بھی ہے. اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے اللہ، تیسرا مضمون ہوتا ہے حق تعالی شانہ جو کلام پاک میں فرماتے ہیں، وہ عام طور پر واقعات کا ہے. صحابہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے واقعات ہیں، اقوام کے واقعات ہیں، اقوام کے حالات ہیں، جیسے کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصحاب الکہف ان کے واقعات ہیں، کہیں کہا کہ اصحاب القریہ کسی بستی والوں کے حالات ہیں، کہیں یہ کہا کہ اصحاب السبت یا ہفتے کے دن والوں کے لوگوں کے واقعات ہیں، تو یا اصحاب الجنہ کہا جنت والوں کے حالات ہیں. تو جو اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واقعات وغیرہ سے متعلق ہیں. انہی واقعات کے ساتھ ایک مضمون اور آتا ہے، وہ امثال کا ہوتا ہے، یعنی مثالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اور اس طرف ان کو لانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا منشا اور مقصد ہے، وہ امثال کے ذریعے سے ہوتا ہے. پھر مثالوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض مثالیں کسی چیز کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں، اور بعض مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بطور کہاوت کے کہی جاتی ہیں. مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے میں یہ بات فرمائی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کس طرح اس کو اضافہ فرماتے ہیں کہ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ایک دانہ جیسے خرچ کیا گیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دانے اس کے اندر دیے. یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور مثال کے یہ بات کہتے ہیں کہ آدمی جیسا کرتا ہے آدمی کو ویسا ملتا ہے. جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. یہ جزاء سیئت بسیئہ کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے. تو بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور مثال کے اپنی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں. ان کو امثال کہا جاتا ہے. کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, کہ ہر ہم نے اس طرح میں پاک میں ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے. ہر ہر طرح کی, جس طرح بھی آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے مثال دی. کہیں کہیں واقعات کے ساتھ بیان کیا ہے. جیسے کہا کہ سورہ کہف کے اندر آیا کہ ضرب اللہ مثل الرجلین احدہم مثل الرجلین احدہما بجنتین, ایک مثال وہاں دی کہ دو آدمی ان میں سے ایک کی مثال یہ دی گئی کہ ان کو باغات دیے گئے اور ایک کے پاس باغات نہیں تھے اور ایک کے پاس بہت سے باغات تھے اور کسی کے پاس کچھ نہیں تھے. ایک مومن تھا ایک کافر تھا. جب وہ داخل ہوتا اس میں تو بڑے اطراء کا داخل ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے اور یہ کیوں نہیں کہتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بالآخر اس کے ناکفری کرنے اور کفران نعمت کرنے کی وجہ سے اس کا باغ تباہ کر دیا گیا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, حضرت نوح کی بیوی کی اور حضرت لوط کی بیوی کی مثال دی. کہ باوجود یہ کہ یہ پیغمبرانہ گھرانے میں تھیں اور پیغمبر کے حرم بنی ہوئی تھیں, لیکن جب انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا تو پھر اللہ نے ان کو گویا ان کے کرنے کا بدلہ دیا اور ان کو اپنے سزا یافتہ لوگوں میں ان کو شمار فرمایا. اس کے برخلاف ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون, امراۃ فرعون کا تذکرہ کیا کہ فرعون کی بیوی جو ہے وہ باوجود ہے کہ ایک کافر کے گھر میں تھی اور وہاں اس کے حرم میں تھی, لیکن یہ ہے کہ جب اس نے وہ ایمان لے آئی اور ایمان کے اوپر اپنے گویا مجاہدات اس نے کیے اور قربانیاں اس نے دیں اور اس نے یہ دعا بنا کی کہ نجینی من فرعون وعملی ونجینی من القوم الظالمین, اور یہ بھی کہا کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, میرے لیے جنت کے اندر ایک مکان بنانا, ایک جگہ بنانا. تو اس طرح امثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بے شمار جگہ پر گویا امثال کے ذریعے سے باتوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. یہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ ضرب اللہ مثلا قریہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے, ایک بستی کی مثال دی ہے, اور وہ بستی کانت آمنتم مطمئنہ, ہر اعتبار سے ہر طرح سے مطمئن تھی. نہ کسی کا خوف تھا, نہ کسی کا غم تھا, نہ باہر سے کسی کا حملہ کرنے کی گویا ان کو ڈر تھا, خوف تھا, اور نہ اندر سے کوئی چیز ختم ہونے کی اور ضائع ہونے کی کوئی چیز تھی. انتہائی مطمئنہ وہ بستی تھی اور انتہائی اطمینان والی بستی تھی. کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس وافر مقدار میں, ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس تھیں. قریہ کے ذریعے سے کسی بستی کا نام تو نہیں لیا گیا, لیکن ایک بستی کہا گیا. کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے, لیکن مفسرین نے جو ہے اس سے مراد مکے کو مراد لی ہے, کہ یہ بستی مکہ تھا اور مکے کی بستی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد جو ہے بہرحال اس کے پاس ہر طرح کی چیزیں آتی تھیں. اس لیے آتی تھیں کہ وہاں حرم ہے, بیت اللہ ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا تھی کہ وارزق اہلہ من الثمرات, کہ یہاں کے رہنے والوں کو ہر طرح کے ثمرات گویا دینا. تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ یجبا الیہ من کل الثمرات, کہ اللہ تعالیٰ کھینچ کر وہاں گویا رزقوں کو بھیجتے تھے, کھینچ کھینچ کر آتے ہیں وہاں سامان اشیاء. ثمرات میں سب کچھ شامل ہے, فوڈ بھی شامل ہے, کھانا بھی شامل ہے, ضروریات زندگی کی چیزیں شامل ہے. یہ جبا الہی ثمرات بالکل کہ ہر طرف سے وہاں چیزیں کھینچ کر آتی ہیں. ہر ملک والا, ہر بستی والا, ہر کنٹری والا, ہر جگہ والا یہ چاہتا ہے کہ وہاں اپنے سامان پہنچ جائیں, کیونکہ وہاں اس کی نکاسی ہوتی ہے. پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں, ان کا سامان بکتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو ثمرات دینا, اور وہ قبول ہوئی, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بستی مطمئنہ تھی. حجاج آتے, دور دور سے سفر کرنے والے آتے تو اپنے ساتھ بزنس کا مال لاتے, تجارت کی چیزیں لاتے, خرید و فروخت کرتے, کھانے پینے کی بھی کوئی چیز کمی اس میں نہیں تھی.
تو یہ ایک ایسی نعمت تھی اس بستی والوں کے لیے کہ بغیر کسی محنت شاقہ کے اور بغیر کسی محنت اور مجاہدے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس نعمتیں دور دور سے گویا پہنچا دیا کرتے تھے. تو اس بستی پر کی مثال یہ دی, تو ہو سکتا ہے مکہ والے ہی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اور بستی بھی ہو, لیکن زیادہ تر رجحان بستی مکے والوں کے بستی سے مراد مکہ مراد ہے. تو قریتن کانت آمنت مطمئنتن یأتیھا رزقھا رغدا من کل مکان, یہاں بھی وہی بات فرمائی کہ وہاں پر اس ہر جگہ سے وہاں رزق پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو ہر جگہ سے من کل مکان, دنیا کے ہر حصے سے وہاں گویا رزق پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے, اور ان کے پاس آنے لگا. تو نتیجے میں اس کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے شکر گزاری کی جاتی اور اس کی قدردانی کی جاتی, اس کا لحاظ کیا جاتا اور اس پر گویا اللہ تعالیٰ کا تشکر ادا کیا جاتا کہ ہمیں بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی مشقت کے گویا یہ چیزیں جو ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی, نہ پیداوار ہو سکتی ہے, نہ وہ چیزیں بن سکتی ہیں, نہ وہاں کوئی مصنوعات کے بننے کی کوئی چیزیں ہیں, نہ کارخانے ہیں, نہ وہاں زراعت ہوتی ہے. جیسے مدینے کے اندر زراعت ہوتی ہے لیکن مکے کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو یہاں زراعت کا کوئی سامان نہیں ہے, لیکن حق تعالی شانہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہر مکان سے ان کے پار پہنچا دیا کرتے تھے. تو اس بستی کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ ہر چیز وہاں پہنچتی. فکفرت بنعم اللہ, لیکن اس نے یہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا, اللہ کی نعمتوں سے ناشکری کی اس نے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے فاذاقہ اللہ لباس الجوع, جب کفران نعمت ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ نعمت چھن جاتی ہے. جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر وہ نعمت اللہ تبارک و تعالی بندوں سے چھین لیتے ہیں. اس لیے ایک جگہ پر تھارمی نے فرمایا کہ طاعت جو ہوتی ہے, نیکی جو ہوتی ہے, وہ حصول نعمت کا ذریعہ ہوتی ہے. نیکی اور خیر جو ہے وہ کسی اور نعمت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے, اور جو ہے معصیت جو ہوتی ہے, نافرمانی جو ہوتی ہے, وہ رہی ہوئی نعمت کو زائل کرنے کا سبب ہوتی ہے, موجودہ نعمت کے زائل ہونے کا سبب ہوتی ہے. تو یہاں ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ جب انہوں نے کفرت بنعم اللہ کیا, اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکری کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاذاقہ اللہ لباس الجوع, اللہ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنایا, بھوک اور خوف کا لباس چکھایا. نعمت کیا تھی؟ نعمتیں تو تھی ہی, اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی خود ایک بڑی نعمت تھی ان کے پاس. اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی کی طرف سے اللہ کے رسول کا آنا بھی بڑی نعمت تھی, لیکن اس نعمت کی ناشکری کی, آپ کو ستایا, آپ کو ایذائیں دی, آپ کو تکلیفیں دیں, ہر طرح سے آپ کی دعوت و تبلیغ کی گویا میدان میں رکاوٹ بنے رہے. آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ ایمان والے تھے سب کے ساتھ یہ معاملہ کیا, حتیٰ کہ یہاں تک گویا آپ کے ساتھ معاملہ کیا کہ آپ کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا, مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا, اور آپ ہجرت کر کے چلے گئے وہاں سے. تو اس نعمت کی بھی ناقدری کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, کسی بھی نعمت کے بارے میں حق تعالی شانہ کی طرف سے جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر وہ ختم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں کے ذریعے سے وہ بات ختم ہو جاتی ہے, باقی نہیں رہتی. اسی وجہ سے ہر نعمت کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے کسی عمل کے ناقدر نہیں ہے, بندے کے عمل کے ناقدر نہیں ہے, جبکہ اللہ کو اس کی قدردانی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اس کے پابند نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے عمل کو قدردانی کے ساتھ قبول کرتے ہیں تو پھر بندے کو تو اس سے زیادہ چاہیے کہ وہ خدا اسی ذات ہے کہ اللہ ساری ہی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور ہر نعمت بغیر استحقاق کے ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا حقدار ہوں, مجھے ملنی ہی چاہیے, میں اس کا حقدار ہوں, ایسا نہیں کہہ سکتا کوئی آدمی. اس لیے کہ ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغیر استحقاق کے ہے. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا, بندوں کا کوئی حق نہیں بنتا, لیکن یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ چند دن گویا کچھ خیر کے کام کر لیے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو یہ ملنا ہی چاہیے. جیسے ایک جگہ پر یہ مضمون آیا ہے کہ جب بندے کو کوئی چیز اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ناشکری مت کرو تو اور قیامت کے دن تم کو اس کا جواب دینا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ ولئن رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنی, اگر تمہارے کہنے کے مطابق مجھے قیامت میں لوٹایا بھی جائے گا تو ان لی عندہ للحسنی, وہاں بھی میرے لیے حسنہ ہی ہوگا, وہاں بھی میرے لیے خیر ہی ہوگا. یہ یہ ایک ایمان والا نہیں کہتا، بلکہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں. مگر منشا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. ان تکفرو فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرو یا کفر کرو یا ناشکری کرو، تو فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تو بے نیاز ہے تم سے. تمہارے کرنے سے نہ اس کی بڑائی میں کوئی فرق آتا ہے اور نہ وہ بڑھ جاتا ہے، نہ تمہارے نہ کرنے سے اس کی بڑائی میں کوئی فرق آتا ہے، کوئی کم ہو جاتا ہو، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، اس کے لیے تو کبریائی ہر صورت میں ہے، کسی کے کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں نہ فرق آتا ہے، نہ اس کی کمی آتی ہے، نہ کوئی اس میں زیادتی ہوتی ہے. جیسے دنیا کے دیوتاؤں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں لوگ، کہ اگر کوئی آدمی ان کا جس کی دیوتا پرستش کرتے ہیں یا کسی محسن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کی بہت سی تعریفیں کی جاتی ہیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ خوب پھولے اور اس کے نتیجے میں احسان کرنا نہ بھولے. اور یہ ہے کہ جہاں اس کے ساتھ تھوڑی بہت گویا نقصان والی بات پیدا ہو گئی، بس اس کو صلوات شروع ہو گئی، اس کے متعلق باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ گھٹ جاتا ہے. ایسا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. بندوں سے بے نیاز ہے، ان کی تعریف سے بھی، ان کے شکر سے بھی، ان کی حمد و ثنا سے بھی بے نیاز ہے، لیکن یہ حمد و ثنا بغیر استحقاق کے آدمی کو نعمتیں ملنے کی بنیاد پر ضروری ہے کہ چاہے آدمی کو نعمت ملے یا نہ ملے، ہر صورت میں اس کی حمد کرنا، ہر صورت میں اس کا شکر ادا کرنا، ہر صورت میں اس کے نعمتوں کی قدردانی کرنا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. خود اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کوئی آدمی عمل صالح کرتا ہے، اللہ اس کے عمل صالح کی ناشکری نہیں کرتے، یعنی ناقدری نہیں کرتے. ایک جگہ فرمایا کہ وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، لوگوں کی جو سعی اور کوششیں ہوتی ہیں وہ ان کی قدردانی کی جاتی ہے. اور ایک جگہ پر یہ بات فرمائی کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر تم شکر گزاری کرو تو تمہیں شکر گزاری کے کرنے کے بعد تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. یعنی یہ کہ اللہ کو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ خامخواہ کسی کو عذاب دے، بندے ہی وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتے ہیں. جہاں جہاں عذاب کا، پکڑ کا، سخت کا اور تشدد کا معاملہ آیا ہے، وہاں سب نسبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی طرف کی ہے. جیسے ایک جگہ پر کیا ہے کہ فکلن اخذنا بذنبی، بہت سی بستیوں کو ہم نے پکڑا ہے تو بذنبی، ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. کہیں کہا کہ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کی جائے، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں. خود آدمی اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوتا ہے. تو اس بستی نے بھی اپنی اس نعمت کی ناقدری کی، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو اور خوف کا عذاب چکایا. حق تعالی شانہ کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں جب ناشکری کی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سمجھانے کے لیے بھی کچھ واقعات احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں. مثلاً ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے. ایک آدمی وہ تھا جس کو سفید داغوں اور دھبوں کی بیماری تھی، برس کی بیماری تھی، اور ایک آدمی وہ تھا جس کے سر پر بالکل بال نہیں تھے اور بالکل صفایا تھا، کسی قسم کے کوئی بال اس کے سر پر موجود نہیں تھے. ایک آدمی وہ تھا جو نابینا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو امتحان کے لیے اپنی طرف سے ایک فرشتے کو بھیجا، اور ایک فرشتہ ان کے پاس گیا اور ہر ایک کے حالات پوچھا. پہلے والے آدمی کے پاس گیا کہ تمہارے کیا حالات ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اس برس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ نہیں سکتا ہوں، جا نہیں سکتا ہوں، کوئی کسی کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہوتا، بڑا مسئلہ ہے میرے لیے کسی کے پاس جانا، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، تم دعا کر دو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں تمہارے لیے اور یہ بیماری تمہاری دور ہو جائے اور ختم ہو جائے. اور جب اس نے دعا کی تو وہ بیماری اس کی ختم ہو گئی، اور وہ مرض اس کا اور عیب اس کا ختم ہوا، اور اس کے نتیجے میں چلتے چلتے اس نے اس کو ایک اونٹنی حوالے کر کے گیا. جاتے ہوئے ایک اونٹنی دی کہ یہ تم اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر لینا. وہاں سے نکلا تو اس بندے کے پاس آیا جس کے سر پر بال نہیں تھے. اس سے بھی کہا کہ کیا پریشانی ہے تمہاری, تو اس نے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ سر کے بال نہیں ہونے کی وجہ سے مجھے بھی مسئلہ ہوتا ہے, بڑی شرمندگی ہوتی ہے, لوگ کوئی مقام نہیں دیتے, ٹخلا کہہ کر پکارتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, عام نام دیتے ہیں, مختلف مذاق کرتے ہیں مجھ سے. تو اس نے کہا کہ یہ صورت حال ہے, تو اس نے کہا کہ اچھا دعا کرتے ہیں تمہیں بال آ جائے. دعا کر دی, بال آ گئے اس کے, اور چلتے چلتے اس کو ایک گائے حوالے کر کے گیا کہ اس سے تم اپنی ضروریات زندگی پورے کر لینا. اور اس کے بعد ایک نابینا آدمی کے پاس گیا اور اس سے بھی پوچھا, تو اس نے کہا کہ میں آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا محتاج ہوں, خود سے اپنے کوئی کام نہیں کر سکتا, خواہش یہ ہے کہ آنکھیں آ جائیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش پوری کر دے اور تمہیں تمہاری بینائی واپس کر دے. اس کی بینائی واپس کر دی گئی, اور اس کو چلتے چلتے ایک بکری دے دی. جب وہ تینوں کو تین جانور دے کر اور ان کو اچھی صحت مندی کی دعا کر کے چلا گیا, تو ایک عرصے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا, اور پھر ان کی آزمائش اور امتحان لینے کے لیے پہلے بندے کے پاس گیا. تو اس عرصے میں ہر ایک کے پاس جانوروں کی کثرت ہو گئی, اونٹنی کے ایک اونٹنی کے ذریعے سے کئی اونٹنیاں اس کے پاس ہو گئیں, کئی جانور ہو گئے, میدان بھر گئے, بے انتہا مالدار ہو گیا, بے انتہا گیا وہ غنی ہو گیا. اور ایسے ہی دوسرا آدمی بھی ہوا, تیسرا آدمی بھی ہوا, سب کے پاس گیا, مال کی کثرت ہو گئی. اور جب اس کے پاس امتحان لینے کے لیے آیا, تو اس نے کہا کہ اللہ کے لیے تم اپنے گویا مال میں سے کچھ دے دو. تو اس نے اس کو جھڑکی دی, اور اس نے کہا کہ بس گویا جھڑکی دی, بہرحال اس کے مراد کو پوری نہیں کیا اور اس کے سوال کو پورا نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو, تمہارے پاس یہ چیز نہیں تھی, آئی, یاد دلایا اس کا زمانہ اور دے دی. تو اس کو تائش آ گیا اور اس کو بڑا غصہ آیا کہ کیا بات کرتے ہو, ہم تو فور فادر سے مالدار ہیں, ہم پہلے سے مالدار ہیں, یہ چیز جو ہے اب کی تھوڑی ہے, ہمارا خاندان پورا جو ہے سات خاندان سے اوپر سے مالداری چلی آ رہی ہے, یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے, تم کون ہو یہ بتانے والے ہم کیسے تھے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, نہ دیے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے جیسے تم کو پہلے کر دیا تھا, بول کر چلا گیا. دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے بال نہیں تھے, اس کے پاس بھی گائے وغیرہ بہت سارے کثرت سے ہوئے, تو اس سے یہی کہا, اس سے بھی سوال کیا کہ میں محتاج ہوں, فقیر آدمی ہوں, مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ دو, سواری کے لیے کچھ دو. تو اس نے کہا کہ منع کر دیا, اس نے بھی چھڑکی دے دی, اس کو دینے سے روک دیا. تو اس نے کہا کہ تم بھی ذرا پیچھے اپنی حالات کو دیکھ لو, تمہارے کیا حالات تھے, تم ایسے تھے, اس طرح تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کر دیا. تو اس نے بھی انکار کیا کہ ایسا تو کبھی تھا ہی نہیں, میں شروع سے صحت مند ہوں, شروع سے بال ہیں, مال اور پیسہ بھی بہت پہلے سے ہے, یہ اب کی کوئی دیر ہمارے پاس گویا نئی دولت نہیں ہے, نو دولت ہی نہیں ہے, ہم پرانے مالدار لوگ ہیں. تو اس نے چھڑکی دیا, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر بات ایسی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے, اگر تم جیسے تھے پہلے ویسا ہی تم کو کر دے, یہ کہہ کر چلا گیا. پھر تیسرے آدمی کے پاس گیا, نابینا کے پاس گیا, اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو اس نے کہا کہ یہ سب رکھے ہوئے ہیں, خزانہ باہر ہے, جانور ہیں, مال ہے, دولت ہے, جو جتنا چاہے جتنا لے سکتے ہیں تم لو اور لے کر چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ بس لینا ہونا کچھ نہیں ہے, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا ہوں, فرشتہ ہوں اور انسانی شکل میں بھیجا گیا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوش رکھے, اس کو دعا دے کر چلا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دو آدمی جنہوں نے اس کو جھڑکی دی تھی, اور آہستہ آہستہ یہ ہے کہ ان کے پاس سے وہ نعمتیں ختم ہوئیں, وہ زائل ہوئیں, وہ ختم ہوئی. اسی لیے نعمت کی ناشکری جب کی جاتی ہے تو وہ ختم ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑے ہونے تک وہاں میدان زیزرا میں چھوڑ گئے تھے اور بڑے ہوئے, اور بڑے ہو کر وہاں انہوں نے شادی کی, اور شادی وغیرہ ہونے کے بعد رہنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے, گھر پر گویا ان کی بیوی موجود تھیں, اور پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں, کام سے گئے ہوئے ہیں, کب تک آئیں گے, دیر ہوگی. تو بتایا کہ میں گویا میری طرف سے اسماعیل کو سلام کہہ دینا. پھر باتوں میں یہ بات کہی کہ کیسی گزر رہی ہے, حالات کیسے ہیں, کھانے پینے کی شکل کیا ہے, اور روزگار کی کیا کیفیت چل رہی ہے. تو کہا کہ بس فاقے رہتے ہیں, ہمیشہ بہت منہ بنا کر کہا کہ بڑے فاقے رہتے ہیں, گزران ہو جاتی نہیں ہوتی, بڑی مشکل سے, جو بھی ناشکری کے جو الفاظ ہو سکتے ہیں انہوں نے اس کو کہا. تو چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا, اور یہ کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا, اپنی گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, اور جب شام میں حضرت اسماعیل گھر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسافر آئے تھے اور انہوں نے آپ سے متعلق پوچھا, اور اس طرح کی سلام بھی کہا, اور چلتے چلتے ایک پیغام بھی آپ کو دے گئے. جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا. تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ مسافر میرے باپ تھے، حضرت ابراہیم تھے، اور حالات پوچھے اور سلام دیا، ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن یہ ہے کہ جو جملہ انہوں نے کہا ہے اس میں ایک میرے لیے پیغام ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چوکھٹ بدلنا کہا ہے، اس چوکھٹ بدلنے سے میرے باپ کی مراد یہ تھی کہ تمہیں میں طلاق دے دوں، میں تمہیں چھوڑ دوں. یہ مجھے گیا، اور بیوی تو اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ وہ اس جملے کو سمجھ سکے، چنانچہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد ایک زمانے کے بعد پھر دوسرا نکاح کیا، دوسرے قبیلے والوں سے نکاح کیا، اور وہ عورت جب آئی تو بڑی صابرہ شاکرہ عورت تھی. پھر حضرت ابراہیم کا سفر ہوا، اس موقع پہ بھی حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، اور سابقہ کی طرح سلام وغیرہ کہا اور پیغام پہنچایا. چلتے چلتے یہ بات جب ان کے حالات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے، جو دیا ہے اللہ کا ہم خوشی کے ساتھ اس میں ہیں، راضی برضا ہیں، اور گویا اس میں کسی قسم کی گویا کوئی شکایت نہیں ہے، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے ہم اس پر راضی ہیں. اور جب وہ چلنے لگے تو کہا کہ سلام کہنا ہے ابراہیم اسماعیل کو، اور ان سے یہ کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بات ہوئی، جب آئے تو ساری کیفیت بیوی نے سنایا، انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب تمہارے حالات پوچھے اور اس کے بعد جب تم نے کچھ اچھی بات کہی تو انہوں نے جو بات کہی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو نکاح میں رکھنا، طلاق نہیں دینا، کیونکہ انہوں نے ناشکری کے کوئی الفاظ نہیں کہے تھے اور کفران نعمت کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی تھی. تو پیغمبرانہ گھرانے میں جب، اس لیے کہ پیغمبرانہ جو گھرانہ ہے وہ جس لیول کا اور جس سطح کا ہوتا ہے، اس کے گھر والوں اس کے یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی ناپسند ہے کہ ان کی زبانوں سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی ناشکری کے الفاظ نکلے، کسی بھی قسم کے کوئی ناشکری کے الفاظ نکلے. عام طور پر عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے، وہ عام طور، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات کی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تصدقنا، کہ یا معاشر النساء تصدقنا، کہ اے عورتوں کی جماعت تم جو ہے صدقہ کیا کرو. فإنی أريتكن، کہ اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم جہنم میں زیادہ سے زیادہ ہے، تمہاری مقدار جو ہے جہنم میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. پریشان ہوئی عورتیں پریشان ہوئی، تو کیا بات ہے، ہم کیوں زیادہ ہیں، تو کیا وجہ ہے ہماری زیادہ جہنم کے اندر ہونے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تم جو ہے تکثرن اللعن، لوگوں کو لان تان کا معاملہ تمہارے اندر زیادہ ہے. جہاں کسی سے کوئی تکلیف ہوئی، تیرا ناس ہو، تو برباد ہو، اسے موت آئے، وہ مر جائے، اس طرح کی جو چیزیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ لان تان ہوتا ہے زیادہ. کسی کی طرف سے ذرا معمولی سی بات پہنچی، بس یہ ہے کہ لان تان کرتے. دوسری بات فرمائی کہ وہ تکفر العشیر، اور یہ فرمایا کہ تم جو ہے اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو، شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں. اور ناشکری کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ آدمی ان کو سونے میں تول دے، سونے کا لوالا کھلا دے، لقمہ کھلا دے، اور کتنا ہی خوشی کے ساتھ رکھے ان کو، کبھی کسی وقت ایک بات ان کے مزاج کے خلاف ہو گئی اور کوئی ان کی گویا مزاج کے خلاف بات ہو گئی اور تھوڑی سی تکلیف شوہر کی طرف سے ہو گئی، تو بس یہ ہے کہ یہاں رہ کر مجھے ملائی کیا ہے، یہاں رہ کر مجھے ملائی کیا ہے، ہمیشہ تکلیفیں، ہمیشہ مصیبتیں، یہ وہ، یہ ہے تکفرن العشیر. ایک وقت کی ناگوار بات میں سارا کرا کرایا بیکار کر دیتی ہیں. تو ایسی عورتیں سب نہیں ہوتی ہیں، ایک مجموعی بات آپ نے فرمائی ہے. ہماری بہنیں یہاں ہوں گی تو ناراض نہیں ہونا، آپ لوگ نہیں ہوں گے ایسے، مگر یہ ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجموعی بات فرمائی ہے. بہت سی عورتیں بہت شکر گزار ہوتی ہیں، صابرہ ہوتی ہیں، شاکرہ ہوتی ہیں، اور بڑی خوبیاں ان کے اندر ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ اول تھیں کتنی خوبیوں کی مالک تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سہارا وہ دیتی تھیں، اور کتنا ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا. اور بھی خواتین بہت سی دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے معاملے میں، اپنے شوہروں کی خدمت و اطاعت کرنے کے معاملے میں بہت ہیں، لیکن ایک مجموعی بات ایسی ہے آپ نے فرمایا. پھر تیسری بات فرمائی کہ یہ ناقصات عقل اور دین ہونے کے باوجود، کہ تمہارے اندر دین کا نقص اور عقل کا نقص ہونے کے باوجود ایک اچھے خاصے آدمی کو اچک لیتی ہیں، ایک سمجھدار قسم کے آدمی کو اچک لیتی ہیں. تو ناقصات یہ کیا کہتے ہیں، یہ مہارت ہے ان میں کہ اچھے سے اچھے آدمی کو ایک عورت بہت جلدی اس کو اپنے فیور میں کر لیتی ہے. تو یہ چیز آپ نے فرمائی. تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ تکفرن العشیر، کہ ناشکری کرنا اپنے شوہر کی، یہ بات پسند نہیں ہے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ والد نے کہا کہ یہ اس طرح کی عورتیں ہمارے گھرانے کے لائق نہیں ہیں. منصب نبوت کے لائق نہیں ہے کہ گھرانے میں رہنے کے لائق نہیں ہے، ایسی عورتوں کو تو چھٹی کر دینا چاہیے۔ تو یہی صورتحال یہاں بھی ہوئی کہ یہاں گویا کفران نعمت کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نعمت کو ختم کر دیا، اور جوع اور خوف کا مزہ ان کو چکایا، بھوک کا مزہ چکایا اور خوف کا مزہ چکایا، خوف ہر طرف سے کیا ہونے والا ہے، کیا پریشانی ہے، اور گویا مصیبت ہر وقت لگے رہتی کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے ہم پر، کہیں کوئی ایسی صورتحال نہ پیش آئے کہ ہمیں ہماری ہمیں اپنی زندگیوں سے گویا ہاتھ دھونا پڑے، تو یہ خوف ہمیشہ لگا رہتا۔ اور جو بھی ان کے ساتھ لگی، اتنا معاملہ ہوا کہ جب مکے والوں نے ناشکری کی اور اللہ کے نبی کے ساتھ گویا بے ادبی کا معاملہ کیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چھوڑ کر چلے، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، تو پھر اللہ نے وہاں پر بھی انہوں نے چین سے اور سکون سے رہنے نہیں دیا، وہاں پر بھی دشمنی کا معاملہ کیا، تو پھر اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑا آخری حالات میں کہ اللہم اجعلہم سنین کسنین یوسف، کہ ان کے اوپر ایسے سال کو مسلط فرما جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی مسلط فرمائی تھی، جیسے قحط سالی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مسلط فرمائی تھی، ایسی قحط سالی ان پر مسلط فرما نتی۔ اور پھر آپ نے جتنے غلہ پہنچانے والے لوگ مسلمان لوگ تھے ان کو منع کر دیا کہ مکے والوں کو غلہ مت پہنچایا کرو، نتیجہ یہ ہوا کہ 7 سال ان کے ایسے گزرے، ایسے بھوک و فاقے کے گزرے کہ نتیجے میں ان کو گویا بھوک کی وجہ سے جب آسمان پر نظر اٹھاتے تو ان کو گویا دھواں دھواں سا نظر آتا، صاف نظر نہیں آتا، کھانے کے لیے جو چیز مل جاتی وہ کھا لیتے، مردار کھا لیتے، ہڈیاں کھا لیتے، پتے کھا لیتے، یہاں تک کہ جب گویا زیادتی ہو گئی اس معاملے کی تو پھر ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا پڑا اور اس کی گزارش کرنی پڑی کہ آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں اور آپ تو گویا لوگوں کو خیر کی اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو پھر آپ نے ان کے ساتھ جب ان کو اس کا احساس ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بھی غلہ پہنچایا اور لوگوں کو بھی کہا کہ غلہ پہنچاؤ، تو یہ جو مزہ چکایا ان کو، فاذاقہ اللہ، تو مزہ چکھانا لباس، مزہ چکھانا اور کے ساتھ لباس الجوع والخوف، لباس کا تذکرہ فرمایا ہے، لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہننے کی چیز ہوتی ہے، چکھنے کی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی بلاغت اس میں یہ ہے کہ جو چیز چکھی جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہ پہننے سے معلوم نہیں ہوتی، لباس کو پہن لینے کے بعد گویا اس کے اندر کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے، اس کا چکھنا جو کہلاتا ہے وہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں اس بلاغت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جیسے لباس آدمی کی پوری باڈی کو گھیر لیتا ہے اور پورا ستر کر دیتا ہے، پورا چھپا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوع اور خوف جو ہے اتنا زیادہ ہو گیا کہ جیسے وہ اس میں کور ہو گئے پورے، جیسے اس میں ڈھب گئے اس میں پورے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے لباس کی تشبیہ دی کہ لباس کے ذریعے سے آدمی جیسے پورے بدن کو ڈھانکتا ہے، تو جوع اور خوف کا معاملہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ اس میں ڈھب گئے، یہاں تک کہ 7 سال ان کے گزرے۔ پھر یہ ہے کہ اذاقہ کے ذریعے سے یہ بات کہی گئی، تو چکھنے میں اور کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنے میں بات الگ ہوتی ہے، ایک آدمی اور ایک آدمی کسی چیز کو چکھتا ہے تو اس پورے کھانے کی کیفیت بتا دیتا ہے تو کس طرح ہے، عورتیں کھانا پکاتے وقت جو ہے وہ پورا کھانا کھا کر نہیں دیکھتی کہ کیسا بنا ہے ٹیسٹی، بلکہ یہ ہے کہ وہ پکاتے پکاتے ہی تھوڑا بہت دیکھ لیتی ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پورا کھانا کیسا بنا ہے۔ تو خوف اور جو کا جو لباس ہے اس کا صرف مزہ چکھایا ہے ان کو، ورنہ تو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ فذوقوا بما کنتم تکذبون، یہ تو عذاب ادنا ہے، ادنا عذاب ہے، اور جب قیامت میں آئے گا تو فذوقوا بما کنتم تکذبون کہا جائے گا، اب چکھو مزہ پورا پورا تو وہاں ہوگا۔ تو حق تعالی شانہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ خوف اور جو کا لباس کا مزہ چکھایا ان کو، بما کانوا یصنعون ولقد جاءہم رسول منہم فکذبوہ فاخذہم العذاب، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے رسول آئے، انہوں نے ان کے ساتھ تکذیب کا معاملہ کیا، فاخذہم العذاب وہم ظالمون، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب میں پکڑا، اور وہم ظالمون اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم کرنے والے تھے، لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرنے والے ہیں۔ عربی میں ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی، عربی میں جو ہے ظلم اس بات کا نام ہے کہ کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کر استعمال کرنا، جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس کے لیے استعمال کرنا، اس کے بجائے کوئی آدمی اس کو اس کے غیر محل میں استعمال کرے گا تو وہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے، وہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بندوں کی پیدا، بندوں کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اور بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی ہے، تو آدمی کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور بندگی کرے، اس کی معرفت کرے. اب یہ بندہ اپنے آپ کو خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی اور کو کارساز سمجھتا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کو کام بنانے والا سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ اس مقصد کے خلاف اپنے آپ کو استعمال کر رہا ہے. یہ ٹوپی ہے سر پہ پہننے کی ہے، اگر اسی ٹوپی کو پیر میں پہن لیا جائے، جوتا پیر میں پہننے کا ہے سر پہ رکھ لیا جائے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے کہ وضو شریف ہی غیری محلی ہے، سر پہ رہنے کی چیز کو آدمی پیر میں رکھا ہوا ہے تو یہ ہے. تو یہاں وہم ظالمون، تو یہ لوگ یہی کرنے والے تھے کہ چیز کو اپنے محل اور موقع پر استعمال کرنے کے بجائے یہ غیر موقع اور غیر محل میں استعمال کرتے تھے، آدمی جس مقصد اور منشے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس منشے کے خلاف کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ، جیسے ابھی کہا گیا کہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے اور ناانصافی کرنے والے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، اللہ کے پاس کوئی ناانصافی نہیں ہے. اور فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، آگے فرمایا کہ بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور وہ حلال اور طیب چیزیں ہیں. چونکہ ان بستی والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی نعمتیں اور گویا کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ کثرت کا معاملہ فرمایا تھا، تو ان سے کہا کہ حلال اور طیب چیزیں ہیں یہ کھاؤ. اسی طرح کے واقعات میں ایک واقعہ قوم سبا کا بھی ہے جو 22 پارے کے اندر ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ یہی صورتحال کی تھی. ان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ لقد کان لسبا فی مسکنہم جنتین، ان کے لیے تو ان کے رہنے کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات دیے تھے اور اتنے گھنے پھل والے تھے کہ آدمی کا صرف کوئی چیز لے کر اس باغوں کے نیچے سے گزر جاتا تو وہ برتن بھر جاتا، وہ چیز بھر جاتی ہے اور انہیں توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اتنی لمبی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باغوں کی رکھی تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ 300 میل کی مسافت تک تھے، 300 میل کی مسافت تک تھے، اور ان کو اگر وہ سفر کے لیے نکلتے تو ان کو سفر میں بھی ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو وہ اپنے ہی جگہ پر ہے، اور اس سے انہوں نے گیا فاعرضوا، اس سے انہوں نے اعراض کیا کہ یہ نعمتوں سے اعراض کیا اور کہا کہ ہم کو تو سفر کرنے پڑے تو ایسا لگے یہ کیا ہے کہ بستی میں سے نکلے بستی میں ہی موجود ہے. سفر ہو تو ایسا ہو کہ جس لمبا سفر ہو، کچھ جنگل بھی بیچ میں آئے، کچھ بستیاں بھی بیچ میں آئے، کچھ انجوائے کرتے ہوئے چلیں، کچھ مزے لیتے ہوئے چلیں، یہ تو اپنی ہی بستی کے باغات ہیں، چلتے ہیں تو ادھر ادھر کی کوئی چیزیں نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان کچھ اور دوری ہونی چاہیے اور مسافت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے ان کے بدلے میں دوسرے دو باغ دیے جو کڑوے پھلوں والے تھے اور وہ چیز ان کو نکال لی، اور پھر بند کا سیلاب بھیجا ان کو، اس سیلاب کے ذریعے سے وہ ہلاک کی. تو ان کے بارے میں بھی یہی بات کی کہ انہوں نے فعارضوا علیہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں انہوں نے اعراض کیا تو پھر ہماری طرف سے وہ چیزیں ختم ہوئی. اسی لیے کہا کہ حضرت داؤد کو بھی یہ بات فرمائی کہ اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، حضرت داؤد سے بھی یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکرانہ عمل آپ فرمائیے، لیکن بندے ہیں کہ بہت کم ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں. یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی کہ وشکرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، ان کنتم یاہ تعبدون، اور اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو تو شکر اللہ تعالیٰ کی نعمت. ایک جگہ پر کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اس میں اضافہ ہوگا. ناشکری اور ناشکری جو ہے جب آدمی کرتا ہے تو پھر پکڑا جاتا ہے. حق تعالی شانوں نے ہمیں بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، اور کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم حقیر سمجھے. ہر نعمت اپنی جگہ پر ایک حقیقت رکھتی ہے، ایک اہمیت رکھتی ہے، لیکن بندوں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ شکوے اور شکایتیں چلتے ہی رہتی ہیں. کسی سے پوچھو تجارت کیسی چل رہی ہے، بس گزارا ہو رہا ہے، بس چل رہا ہے، کسی کی زبان پر الحمدللہ نہیں نکلتا اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا شکر ہے. گھروں میں عورتوں سے پوچھو کیا ہے، بس یہ جا رہے ہیں، چل رہا ہے، ایسی کوئی اللہ کی نعمت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم فرمائی کہ اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, سب کو ہر چیز پر الحمدللہ کہنا سکھاؤ, ہر چیز پر الحمدللہ کہنا سکھاؤ کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو خود آپ کی اپنی ذاتی نعمت ہو. شکوے شکایتوں کا جو بازار گرم کیا جائے, بلکہ یہ ہے کہ یہ کہے کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیا, ہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر ہم کو رکھا ہے بس ہم اس پر راضی ہیں اور اس کے ساتھ خوش ہیں. شکوے اور شکایتوں کا سے آدمی کی رہی سہی نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے, جو نعمت ہے وہ نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکوا کر رہا تھا کہ میرے پاس جو ہے پیر میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے اور مجھے یہ میسر نہیں ہے, پینے کے لیے پیالہ میسر نہیں ہے. تو وہ آدمی جب چل رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی لنگڑتے ہوئے چل رہا ہے, پیر اس کے پاس نہیں ہے, ایک پیر نہیں ہے اور دوسرا پیر بھی گویا ناقص ہے اور لنگڑتے ہوئے چل رہا ہے. تو اس نے شکر ادا کیا کہ اللہ کہ اس کے پاس تو دونوں پیر بھی سلامتی کے ساتھ نہیں ہے, میں اپنے پاس صرف جوتا نہ ہونے کی شکایت کر رہا ہوں. تو اسی لیے کہا گیا کہ نعمتوں کے مقابلے میں اور دنیا کے اندر جب دیکھو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں جب دیکھو تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. جب آدمی دین کی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو جو چیز اس کے پاس ہے اس کی قدر آئے گی, اور یہ کہے گا کہ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاه بی, جس مصیبت میں وہ مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تو محفوظ رکھا ہے. اس لیے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی سامنے والا کتنا متقی, پرہیزگار, نیک, صالح, اللہ کی بندگی گزارنے والا ہے, تو آدمی جو کچھ کر رہا ہے اپنے کم کرنے کا احساس ہوگا تو پھر اس میں آدمی سبقت الخیرات کی فکر کرے گا کہ آگے بڑھوں, میں بھی ان کا مقابلہ کروں, تنافس پیدا ہوگا نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, ایک دوسرے سے آگے چل کر آگے بڑھنے کا تنافس پیدا ہوگا. اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو اپنے پاس جو نعمت ہے اس کی قدردانی ہوگی, اور اگر جو کچھ اپنے پاس ہے اس کی ناشکری کر کے اپنے سے اونچے محل والوں کو دیکھیں گے, بڑے بڑے محلات کے اندر ہیں, بڑے مکانوں کے اندر ہیں, بڑی اچھی لگژری گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں, اور ہم ہے کہ ایک چھوٹے سے مکان کے اندر ہے اور معمولی سی گاڑی میں ہے, تو ہم کو اس نعمت کی ناقدری ہوگی اور یہ ہوگا کہ اس کے پاس یہ ہے اور ہم تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آدمی اس سے کم والے کو دیکھے کہ ایک آدمی اپنی تجارت کی بنڈی پر سو رہا ہے, موس کی بنڈی پر سو رہا ہے, رکشے پر سو رہا ہے اور چٹائی پر سو رہا ہے, سر کے اوپر کوئی سایہ اس کے پاس نہیں ہے, تو اپنے پاس کم سے کم سایہ ہونے کا احساس ہوگا, اپنی سواری کا احساس ہوگا, اپنی نعمت کا احساس ہوگا. نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کے نتیجے میں حق تعالیٰ شانہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کی صحیح فہم نصیب فرمائے, جو کچھ کہا گیا اس کو اس پر عمل کرنے, سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.